شكرا. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. سورة طلاق آیت نمبر 11. پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے، جس کا اس صورت میں بیان ہوا تھا، تو فرمایا کہ ان احکام پر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہے، تمہارے پاس قانون موجود ہے اور دوسری قوموں کے پاس قانون موجود ہی نہیں ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر ان میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. انسان اپنے جیسے انسان کی بات کو مسترد کر سکتا ہے. یورپ اور امریکہ میں جب قانون بنتے ہیں تو لوگ بناتے ہیں، لوگ جب قانون بناتے ہیں اس میں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں. کبھی کوئی قانون بنانے والا ایسا قانون نہیں بنائے گا جس کی زد سب سے پہلے اس کی اپنی ذات پہ پڑتی ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے ان کے جو قوانین ہیں وہ شراب کو حرام نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود شراب پیتے ہیں. وہ زنا کو حرام نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود زنا کرتے ہیں. وہ اپنے والدین کو گھر میں رکھنے پر قانون نہیں بنا سکتے کہ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ قانون، کیونکہ ان سب نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ یہی بات قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے دین نازل کیا ہے، اس میں اس نے بتا دیا یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کہ اللہ نے جو بتایا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ایک احسان اللہ کا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں احکام دے دیے. دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ کا نازل کردہ قانون محفوظ ہے، تحریف نہیں ہوئی اس میں. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید محفوظ ہے. کتنے فرقے ہیں غیر مسلموں کے پاس، جو ہے نا، جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو ان کا اصل دین محفوظ ہی نہیں ہے. یہودیوں کے پاس جو تورات نازل ہوئی تھی آج اصلی شکل میں موجود ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں حلال کیا ہے حرام کیا، دو چار چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. عیسائیوں کا دین یہودیوں سے بھی زیادہ تحریف ہو گئی، اس میں ان کے پاس ان کی اصل کتاب موجود ہی نہیں. وہ نئے نئے نسخے بھی آتے رہتے ہیں، پھر اتنی ساری قسمیں ہیں اور ان میں اتنا زبردست تضاد ہے، اتنا زبردست کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتے. اور تحریف کی بہت بڑی دلیل کیا ہے، اس کے احکامات ایسے ہیں جو فطرت کہتی ہے کہ یہ خدائی احکام نہیں ہو سکتے. انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو اس کے. اب یہ لکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، بیان کی حد تک بھی ٹھیک ہے، مگر جو بیان کرنے والا ہے وہ خود بھی اس سے کبھی عمل نہیں کرے گا، ناممکن ہے. ایسی ایسی باتیں اس میں. تو اللہ کا احسان کیا، نمبر ایک آسمان سے اس نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں کتاب نازل کی، بڑا احسان. اور دوسرا احسان کیا، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، کیونکہ اب نیا نبی نہیں آئے گا. کتنے فرقے مسلمانوں میں بن گئے، گرین چینل، وائٹ چینل، ہری پگڑی، ٹانگیں چوڑی، ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، ناشتہ آمین، اور جناب کیا کچھ نہیں بن گیا. ہر مسجد ایک نیا فرقہ نظر آتی ہے، مگر قرآن سب جگہ ایک ہی پڑھایا جاتا ہے. اس میں کوئی کسی میں دم نہیں ہے کہ دائیں سے بائیں کر کے دکھا دے اس کو، کسی میں دم نہیں ہے. حرم میں امام تلاوت کرے گا، ایک حرف دائیں بائیں ہوگا، پیچھے سے سینکڑوں لوگ فتح دینا شروع کر دیں گے، سینکڑوں. وہ فتح دینے والوں کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ ہمیں بھی آتا ہے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے پیچھے حافظ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں چونکہ ویڈیو بن رہی ہے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو ہر آدمی شو مارتا ہے کہ میرا بھی نام آ جائے کسی طریقے سے. میں نے پھر گھر آ کے شو مارتے ہیں میں نے بتایا تھا، گھر آ کے پھر شو مارتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا. تو اللہ کے دو احسان ہیں، انعام ہیں. فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اوپر سے نازل کیا اس نے، اوپر سے. اس میں دو رائے ہیں، مولوی صاحب بھی تمہیں اللہ کا حکم بتاتے ہیں، اپنی رائے نہیں دیتے. اگر وہ اپنی رائے تمہیں دینا شروع کر دیں اس کو فالو نہیں کرو، اللہ کا قانون بتائیں گے تو مانو گے نہیں، اپنی رائے نہیں. تبھی بعض دفعہ مولوی صاحب جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ خود ان کے خلاف بھی جا رہا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ یہ یوں کر کے بتا دیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں بھائی. اب دل چاہ رہا ہے زکات لینے کا، کسی نے آ کے یہ زکات آپ پہ لگتی ہے، زکات کا تو ایک نصاب ہے نا، کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. تو مولوی صاحب اگر غریب ہوں گے تو کہہ دیں گے، اگر غریب نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو مالداروں کے لیے. اگر تھوڑا سا خوف، اللہ کا خوف ہوگا، خوف نہیں ہے پھر تو جو مرضی کرتے پھرو بھائی. تو الحمد سے لے کے والناس تک، آج لوگ کہتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم نے پوچھا بھائی دین پہ کیوں نہیں چلتے، ابے اتنا اختلاف ہے مولویوں میں، وہ کچھ بتاتا ہے وہ کچھ بتاتا. میں ان سے کہتا ہوں چھوڑو اس اختلاف کو، جو اللہ نے قرآن میں جو باتیں بیان کی اس پر تو آ جاؤ، کم از کم اس پر آ جاؤ تو اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا. یہ خوب ذہن میں رکھیں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اتنے اختلافات ہیں، اتنے مولوی، وہ ادھر کھینچ رہا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کہہ رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، تو جس کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں جو احکام دیے ہیں بالکل واضح کر کے، ان پہ آ جاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے باقی دین، باقی پھر سمجھ میں خود بخود آ جائے گا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت، حق کو باطل سے چھانٹنے کی صلاحیت. جیسے آٹے چھنی میں چھانا جاتا ہے نا، اوپر کچرا رہ جاتا ہے اور بالکل آٹا نکل کے الگ چلا جاتا ہے، اللہ ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے تمہیں خود بخود پتا چلنا شروع ہو جائے گا صحیح مولانا صاحب کون ہے اور غلط مولانا صاحب کون ہے. یہ صلاحیت تمہارے اندر، یہ ایسے سافٹ ویئر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے، خود بخود یہ صلاحیت ہوگی. پہلے قدم تو بڑھاؤ، دین کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، بیٹھا بیٹھا بس پھینکتا رہتا ہے سب مولوی ایسے ہے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. تم آؤ تو صحیح، جو اللہ نے قرآن میں موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں ان پر تو آ جاؤ، ان باتوں پہ آؤ گے تو باقی انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آئیں گی. تمہیں چھانٹنا آسان ہو جائے گا کون علماء برحق ہیں اور کون اہل باطل میں سے، یہ سب پتہ چل جائے گا تمہیں. اگر اس پر نہیں آتے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ تمہارے اندر حق اور باطل کو چھاننے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طرف آ جاؤ. اب وہ قرآن کے جو موٹے احکام ہیں جو سب مانتے ہیں، ان میں سب سے پہلے وہ احکام تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا اپنے، ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیان کا، پھر موضوع پورا ادھر ہی چلا جائے گا. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. نہیں یاری میرا خیال. اب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد، سب پہ تلوار چل گئی کہ نہیں چل گئی؟ سب. یہاں کون سی مدد مراد ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پولیس سے بھی تو مدد مانگتے ہو، وہ الگ قسم کی مدد ہے، وہ اسباب کے تحت ہے، اور یہ والی جو مدد ہے یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. اگر کوئی مشرک یہ کہے کہ پولیس سے بھی تو مدد مانگتے ہو، آپ اس کو کہیں یہ اسباب سے ہٹ کر والی مدد اور اسباب والی مدد میں فرق ہے، وہ کہے یہ فرق تو تمہارے مولویوں کا نکالا ہوا ہے، اور اس سے سوال کرو پھر یہ جو ایاک نعبد ہے صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر آپ بتا دیں اس سے کیا مراد ہے. نہ ہمیں تفصیل کرنے دے رہے ہیں نہ خود کوئی تفصیل بیان کرنے. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن نے بیان کیا, بار بار بیان کیا مسئلہ بہت وضاحت سے, غیر اللہ کو پکارنا نہیں. اس کے بعد آگے پھر اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بیان کیا. پھر احکام جو شروع کیے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تقوی والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے آخرت پر ایمان. تو اس میں تو کوئی کچھ بھی نہیں لگتا, دل کا یقین کر لو بھئی آخرت ہے. آگے عمل جب کرنے کے وقت آئے, یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی اور قرآن میں درجنوں جگہ بیان کی ہیں یہ دو چیزیں. نمبر ایک نماز قائم کرتے ہیں, نمبر دو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. عجیب بات آپ کو بتاؤں, پورے قرآن میں جہاں بھی اہل ایمان کی اور اہل جنت کی اللہ نے علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ دو کچھ علامتیں ہیں جو اہل جنت میں پائی جاتی ہیں, بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, کہیں بتایا کہ فضول بحث مباحثہ نہیں کرتے, بہت ساری علامتیں, لیکن دو علامتیں ہر جگہ ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص میں یہ دو علامتیں نہیں ہوں گی وہ جنتی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جنتی نہیں ہو سکتا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ دو علامتیں لازمی ہوں گی اس میں, یقیمون الصلاۃ, نماز کا پابند. یقیمون ہے, یصلون الصلاۃ نہیں. یصلون کا معنی نماز پڑھتے ہیں, یقیمون کا معنی نماز قائم کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. قائم کا لفظ نہ تقویم سے ہے, تقویم عربی میں استعمال ہوتا ہے تیر کو سیدھا کرنا. تیر جو ہوتا ہے نا تیر, وہ ذرا بھی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا, اس کو تو بالکل آلات کے ذریعے بالکل سیدھا کیا جاتا ہے, تبھی تو وہ جا کے لگے گا. اگر تیر آپ نے تھوڑا سا ٹیڑھا بنا دیا تو ماریں گے ادھر جائے گا ادھر, نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو اقامت صلات کا مطلب نماز کو بالکل سیدھا کر دینا, ایک دم خشوع و خضوع کے ساتھ, تکبیر اولی کی پابندی کے ساتھ, جماعت کی پابندی کے ساتھ, اس طرح سے نمازوں کو قائم کرنا, یہ جنتی کی پہلی علامت ہے جو اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی بیان کر دی. الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ الف لام میم. اللہ نے اس میں جنتیوں کی علامت بیان کی, یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ومما رزقناہم, اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے, ینفقون, یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے وہ کبھی کبھار چار آنے آٹھ آنے, کسی جو وائپر سے گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہے اس غریب کو آٹھ آنے پانچ روپے پکڑا دیتے ہیں, نہ نہ ینفقون, انفاق کرتے رہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں پریزنٹ کنٹینیو ہے بھائی, ہی از گوئنگ, جا رہا ہے کیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے ہو, یوز ٹو گو, جانے کا عادی ہے. جب کسی کام کا انسان عادی ہوتا ہے نا تو انگلش میں کیا لفظ لگتا ہے؟ یوز, ہی یوز ٹو ڈو دس, وہ اس کام کا عادی ہے. تو اس ینفقون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ خرچ کرنے کے عادی, یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ لت پڑ گئی ہے ان کو خرچ کرنے کی. اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیب سے پیسہ خرچ کرنے کی لت پڑ گئی ہے. جیسے کسی کو نشہ ہو جاتا ہے نا شراب کا, لوگ کہتے ہیں چھوڑ دے, کہہ رہے ہیں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی چرس کا عادی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں چھوڑ دے, وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اس کا نقصان ہے, بڑی نقصان دہ چیز ہے, لیکن کیا کروں, لت پڑ گئی ہے, سگریٹ کی لت پڑ گئی ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے. سر رو علانیتن کے الفاظ استعمال کیے, لوگوں کے سامنے بھی اور چھپا کے بھی. سر رو علانیت, باللیل والنہار کا لفظ, دن میں بھی رات میں بھی. جب کسی کام کی کسی کو لت پڑ جائے, اور لت پڑنے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. لت پڑنا سمجھتے ہیں بھائی, یہاں تبلیغ والے بھی بیٹھے ہیں, پشتو جانتے ہیں ماشاءاللہ, اردو کا یہ لفظ سمجھتے ہیں لت پڑنا, نہیں سمجھتے میرا خیال ہے, کہتے ہیں نا لت پڑ گئی ہے, عادت پڑ گئی. عادت کا لفظ تھوڑا ہلکا ہے, لت کا لفظ بھاری ہے ذرا. تو لت پڑنے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ لت پڑ گئی ہے روزانہ, یہ کام کرتا ہے، اس کی بھی لت، روزانہ پیتا ہے، روزانہ سٹا لگاتا ہے، روزانہ چائے پیتا ہے، لت پڑ گئی. اور ایک ہوتا ہے روزانہ نہیں، صبح شام یہ کام کر رہا ہے. صبح شام کا مطلب اس کا تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، بس کر بھائی. کہتے ہیں نا بھائی کتنی سگریٹ پھونکے گا. ایک صاحب صبح شام سگریٹ پی لیتے، دوسرے نے کہا میں بھی پیتا ہوں، مجھے بھی عادت ہے، مگر اتنا نہیں کہ صبح شام یہی کام. صبح شام سے تعبیر جو کیا جاتا ہے نا عربی میں، جو کام اردو میں بھی، کہ جو کام آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں. دیکھو جنتیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنتیوں کو صبح بھی رزق ملے گا، شام بھی. سوال پیدا ہوتا ہے اگر صرف دو ٹائم ملے گا پھر دنیا میں اچھے نہیں ہیں، ہیں بھائی؟ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دیں. بھائی یہ آیت کا اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں کہ جنتیوں کو رزق ملے گا صبح بھی اور شام بھی، تو اس کا مطلب تو پھر آدمی کہے گا بھائی یہاں ہم تین ٹائم بلکہ چار ٹائم کھا لیتے ہیں، صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، پھر آفس جا کے 10-11 بجے چائے بھی، 10-11 بجے تو نکلتے ہیں گھر سے، پھر باہر لنچ سے پہلے چائے بسکٹ بھی ہوتا ہے، پھر لنچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چائے ہوتی ہے، پھر شام کو سموسے ہوتے ہیں، پھر رات کو کھانا ہوتا ہے، پھر سونے سے پہلے کوئی دودھ یا کوئی چیز حکیم ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہوتی ہے، تو 6 ٹائم تو یہاں کھانا کھاتے ہیں ہم. تو یہ جنت تو صرف 2 ٹائم ملے گا. تو اگر آپ صرف لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو اس سے جنت کی رغبت پیدا ہوگی یا جنت سے اور دور بھاگے گا انسان؟ تو وہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ صبح شام یہ محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ہر وقت ملے گا، کیونکہ جو چیز صبح اور شام، یہ اردو میں بھی سوال ہوتا ہے صبح شام، اس کا تو یہی کام ہے، جب دیکھو صبح بھی چائے پی رہا ہے، شام بھی چائے، مطلب یہ کہ 24 گھنٹے یہ کام کرتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ یہ صبح و شام اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ ایسی لت پڑ گئی ہے کہ یہ لت بھی، لت کی بھی لت پڑ گئی ہے ان کو. اب ہم اپنا حال دیکھیں، مجھے نمازی نظر آتے ہیں، ایسے ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں نمازی، مگر اللہ کے لیے دن رات خرچ کرنے والے ایسے لوگ بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ہیں، مگر ان کا ریشو بہت تھوڑا ہے. بلکہ اس زمانے میں خرچ کرنے والوں ہی کا ریشو بہت تھوڑا ہے. خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے یہ تو الگ چیز ہے، تو الگ بات، خرچ کرنے کا ریشو بہت کم ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ پہ نظر نہیں ہے. انسان کہتا ہے میں نے جیب سے پیسہ نکالا اور میں مرا، سنو بے ہوش ہو جاؤں، پیسہ ختم ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو دل میں کیا ہوتی ہے؟ تنگی. یاد رکھو علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنا بھی مشکل، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے زیادہ مشکل. نماز پابندی سے پڑھنا بھی انسان کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے اس کو، لیکن پیسہ خرچ کرنا جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے، اس طرح سے پیسہ خرچ اس کو کرنے کی عادت پڑ جائے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین دوسروں سے زیادہ ہے. کیونکہ نماز میں نا انسان کے پیسے نہیں جاتے ہیں، پسینہ جاتا ہے، اور پسینہ تو ایک گلاس پانی پیو واپس، بلکہ سردیوں میں تو پسینہ بھی نہیں نکلتا. تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اس سے کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا. پیسے خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. انسان کہتا ہے میں اتنی محنت سے کماتا ہوں، دنیا ہر وقت اس میں لگی ہوئی ہے کہ 1,00,000 کے 2,00,000 کیسے بناؤں، اور یہ لاکھ میں سے 50,000 صدقہ کر رہا ہے، یا 10,000 یا 5,000 جو بھی اپنی ضرورت ہے اس حساب سے، تو یہ تو پھر پاگل پڑے کی علامت ہے. تو اللہ تعالی نے صرف یہاں نہیں، آگے بھی دیکھ لو جہاں قرآن میں آ رہا ہے نا جنتی، دو چیزیں لازمی ہیں، دو چیزیں لازمی ہیں. نماز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم جمعے کے دن سورہ سجدہ پڑھتا ہوں نا فجر کی نماز میں، اس میں جو سجدے والی آیت ہے، اس کے بعد سجدے والی آیت کے بعد کیا آتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا ہمارے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. نماز کا ذکر آگے، تہجد کی نماز بھی تو نماز ہے نا، نماز سے مراد چاہے فرض ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے نفل ہو، چاہے اشراق ہو، لیکن ان کو نماز کی عادت ہوتی ہے. تو فرمایا تھا جافا جنوبهم، ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ. صرف فرض نہیں پڑھ رہے، عام آدمی کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل اور یہ تہجد میں اٹھ رہے ہیں، ایسے حریص ہوتے ہیں یہ، ایسے حریص تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں. اور آگے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. رات کو تہجد میں اٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ آج آپ بعض لوگ ملتے ہیں رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں اس لیے کہ کسی نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے، یہ پڑھ لو ادھر ہو جائے گی تمہاری شادی، اس لیے تہجد میں اٹھ اٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ کام کر لو تمہاری ملازمت لگ جائے گی، یہ کام کر لو یوں ہو جائے گا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، جہنم کا خوف ہے، اللہ اس آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. جیسے ایک آدمی کو امتحان میں کامیابی کا جس طالب علم کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ رات کو اٹھ کے اسٹڈی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے زیادہ شوق ہے میں کسی طرح امتحان میں پاس ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو آخرت کے امتحان کی کامیابی کا اتنا شوق ہے کہ جو نمازیں ہم نے ان پہ فرض کر دی وہ تو ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کچھ تھوڑی سی اضافہ ہو تاکہ اس میں کچھ کمی ہونا تو یہاں سے پوری ہو جائے. ہم لوگ کے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرض پڑھ کے راتوں کو اٹھتے بھی ہیں کہ اللہ کچھ زیادہ میں کروں تو ایسا نہ ہو وہاں ناکام نہ ہو جاؤں میں. جیسے طالب علم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اتنا امتحان کی تیاری کر لی ہے کہ 3 سوالات میں حل کر لوں گا، لیکن ڈر ہوتا ہے کہیں ادھر سے نہ آ جائے، کہیں ادھر سے نہ آ جائے، پوری کتاب رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے اس خوف سے. تو انہوں نے 5 نمازیں پڑھ لی، ان کو پتا ہے کہ میں نے جنت میں جانے کے موٹے موٹے قواعد پورے کر دیے ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اعمال میں برائی نہ نکل آئے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو ساتھ میں اپنے اور اعمال رکھو ساتھ میں. تو تہجد پڑھتے ہیں، اور اللہ نے آگے آپ کیا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، تم جب سمجھے میری تنخواہ، میرا وظیفہ، میری دکان، میری گاڑی، تمہارا کہاں سے ہے؟ تم جب پیدا ہوئے تھے تو جسم پہ کپڑے نہیں تھے تمہارے. میرا یہ کافر پہ اچھا لگتا ہے بھائی، کافر کہتا ہے میرا بینک بیلنس. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ، تو ایک وہ آیا، بینک کا ایک مینیجر تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، وہ آ کے بیٹھا تو ایک غریب آدمی سے اس کی بحث ہو گئی نا، لڑائی جھگڑا. تو مینیجر اسے کہہ رہا ہے تمہیں تو تیرے پاس ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، پکوڑے بیچتا ہے تو؟ میں میرے اتنا پیسہ وہاں، اتنا پیسہ وہاں، اتنا وہاں، اتنا وہاں. میں نے دل میں سوچا اس کو بولوں حضرت قبر میں آپ کے پاؤں لٹک رہے ہیں، 2-4 دن یا 2-4 مہینے لگ رہے ہیں، جو آپ کا اسٹائل ہے نا بات کرنے کا اس سے لگ رہا ہے 2-4 مہینے سے زیادہ کی کہانی نہیں ہے، مر جاؤ گے کس قدر. اب کیا فائدہ یہ میرا پلاٹ، میری دکان، میرا مکان، میرا بینک بیلنس، میرا اچھا لگ رہا ہے یہ کسی غریب کے سامنے اس طرح تکبر کرنا. تو اللہ نے کیا فرمایا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. مما رزقناهم، ہم نے دیا ہے تو ہم کہہ لیں جو ہم نے دیا اس میں سے تھوڑا سا. جیسے باپ اپنے بڑے بیٹے کو پیسے دے، عیدی دے عیدی، اور کہے بیٹا ذرا چھوٹے بھائیوں کا بھی خیال کرنا. اب بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو دے رہا ہے یوں کر کے، بولے میں دے رہا ہوں، میں یہ لوں، میں دے رہا ہوں. باپ دیکھ لے، باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تو کہاں سے دے رہا ہے، میں نے تجھے دیا ہے. میں چاہتا تو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا تو بڑا ہے، چل تیری بھی محبت دل میں چھوٹے بھائیوں کے تھوڑی سی پیدا ہو جائے گی بھائی اس کے ہاتھ سے. تو اللہ نے مالداروں کو رزق دیا تاکہ وہ غریبوں پہ خرچ کریں، تاکہ غریبوں کو مالداروں سے محبت پیدا ہو. یہ نہیں کہ مالدار ان سے دھونس جمائے کہ میں نے دیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا ہے، تو اللہ نے دیا ہے اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، سورہ فرقان میں دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں دیکھیں، جہاں بھی قرآن میں جنتی کی صفت آئے گی دو باتیں، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب بتاؤ اس میں کسی کا اختلاف ہے بھائی؟ دیوبندی کچھ کہیں، گرین چینل کچھ کہتا ہو، وائٹ چینل کچھ اور کہتا ہو، ٹانگیں چوڑی کرنے والے کچھ اور، پتلی والے کچھ اور، زور سے آمین، سینے پہ ہاتھ باندھنا، ناف پہ، یہ ہے قرآن میں تو کرو، خرچ کرو، کرو کہاں؟ اس پہ ممکن ہے گرین والے کہیں گے ہرا رنگ کروا دو ہماری مسجد میں، وائٹ والے کہیں گے بھائی سفیدی اللہ کے راستے میں. تو اس میں خرچ کرنے میں بہت ساری جگہ ہے جہاں اللہ نے قرآن میں اللہ نے بیان کی. وہ اللہ نے قرآن میں بیان. ان میں سب سے پہلے تو بیوی بچے ہیں جن کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی. جو آدمی اپنے بیوی بچوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہیں کرتا وہ جنت کے علاوہ کہیں بھی جا سکتا ہے. کیونکہ خرچ کرنے میں حدیث کے الفاظ ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی کچھ, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے پر آ کے پڑھ رہا ہے, وہ مجھے میرے بھی خلاف جا رہا ہے نا. اللہ نہ کرے میرے گھر والے میرا یہ بیان سنیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اوپر جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے ابدأ بمن تعول, خرچ کی ابتدا کہاں سے کرو؟ جو تمہارے زیر کفالت ہیں. تو زیر کفالت میں بیوی اور بچے. کتنے لوگ ہیں نماز میں خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں, مرغے کھا رہے ہیں, ہوٹلوں پہ جا کے کباب کھا رہے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہیں, بیوی کو کیا کھلا رہے ہیں؟ مسور کی دال. بلکہ اسے کہہ رہے ہیں تم بھی جاب کرو میں بھی جاب کرتا ہوں, تم جاب کر کے اپنا کماؤ میں اپنا کماؤں, تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی اس طریقے سے. تو سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ بیوی بچوں کی. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اگر ماں باپ مستحق ہیں نا, غریب ہیں, تو پھر وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ داخل ہیں, کیونکہ پھر وہ بھی عیال میں آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ ماں باپ کے پاس عام طور پر پیسہ ہوتا ہے, والد صاحب کی جاب ہوتی ہے, نہیں تو اس کو وراثت میں ماں کو اتنا حصہ ملا ہوتا ہے, اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرنا. لیکن اگر وہ محتاج ہیں, ان کے پاس نہیں ہے کمانے کو, پھر وہ بھی اس میں داخل ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے وہ جو پیالہ لے کے کھڑے رہے تھے نا, پہلے والدین کو پلاؤں گا, پرانی امتوں میں بچوں کو بعد میں, تو اللہ نے ان کو کتنے بڑے عذاب سے بچایا پچھلی امتوں کے, اس لیے کہ والدین محتاج تھے, صرف انہی کے سہارے پہ لیٹے ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر خرچ کہاں سے کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلے اپنے خونی رشتوں پر. اگر آپ اپنے خونی رشتوں پہ خرچ نہیں کرتے جو ان میں غریب ہیں خاص طور پہ, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جنت کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے. جو اللہ تو کہتا ہے دن رات خرچ کرتے ہیں خونی رشتوں میں والدین. قرآن کریم میں جب صحابہ یہ آیتیں نازل ہوئی نا, تو صحابہ نبی کے پاس آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دیا خرچ کرتے رہتے ہیں, بار بار کرنا پڑے گا, تو کہاں کریں بار بار؟ تو اللہ نے صحابہ کا سوال بھی ذکر کیا اور جواب بھی. حالانکہ اللہ چاہتے تو جواب ذکر کر دیتے نا, بتا دیتے یہاں یہاں, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں. اللہ نے سوال اس لیے ذکر کیا تاکہ بعد والے لوگوں کو پتا چلے کہ صحابہ اس قسم کے مسئلے بھی پوچھتے تھے علماء سے. آج جو مسئلے پوچھے جا رہے ہیں علماء سے, بس وہ یہ پڑھنے کو وظیفہ بتاتے ہیں, وہ والا وظیفہ ہے, جن آ گیا ہے چڑیل آ گئی ہے, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شوہر جو ہے نا قابو میں نہیں آ رہا, بیگم قابو میں نہیں آ رہی, ایسے ایسے فون آتے ہیں صبح شام. فون آ رہا ہے لاہور سے, حضرت بیگم بھاگ گئی کیا کروں؟ میں نے کہا پولیس کو بتاؤ بھائی, میں کیا کر سکتا ہوں؟ عجیب گھریلو مسائل. ٹھیک ہے مشورہ لینے کے لیے علماء سے کوئی وہ بھی ہے, لیکن علماء کا اصل کام یہ نہیں ہے, اصل کام یہ نہیں. صحابہ نبی سے اصل جو چیزیں پوچھتے تھے آخرت کے بارے میں, آخرت دعاؤں کی درخواست بھی یہی ہوتی تھی زیادہ تر دعا کی درخواست. کیسے حریص تھے کہ موقع ملے اور نبی سے دعا کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں بیان فرما رہے ہیں صحابہ سے, اور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے. پوری حدیث ایسے میں چھوٹا ٹکڑا سنایا ہے, تو یہ بالکل ایسے جو اللہ پہ کامل اعتماد, جن کو اللہ سے ہونے کا یقین 100% ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا. جب آپ نے یہ فرمایا تو فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ دعا فرما دے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. کیسی ہلس تھی نا جنت کی. آج کل لوگ جو ہے نا یہ دعا نہیں کرواتے, مولوی صاحب دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے, دعا کریں میرے گناہ چھوڑ جائیں. آج کل وہ جاب کی دعا, یہ بھی جائز ہے, یہ نا کہ یہ ناجائز نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے. اور اس کی دعا علماء اگر دعا کرتے ہیں تو اس کی فائدہ ہوتا ہے, اس سے برکت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوڑ دیں, زیادہ توجہ آخرت کی طرف. تو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ میں بھی انہیں میں سے ایک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعل عکاشہ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی میں سے کر دے. جب ایک صحابی نے دیکھا یہ تو بڑی دعائیں ہو رہی ہیں بھائی, وہ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں میں بھی انہی میں سے ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا ہوگا نا کہ بھائی اس وقت جو پہل کرے گا اس کی دعا، کیونکہ یہ اس کی حرص کی علامت ہے کہ اس میں زیادہ شوق ہے جنت میں جانے کا. تو فرمایا کہ اکاشا سب خط لے گئے. تو دو علامتیں یاد رہیں گی میرے بھائی، نماز کی کثرت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی لت پڑ جانا، دن میں بھی رات میں بھی. اچھا قرآن میں خرچ کرنے کے بارے میں نا خرچ کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی ہیں، سرن وعلانیتن، لوگوں کو دکھا کے بھی. بھائی کوئی سو رہا ہو نا اس کا کان تھوڑا سا یوں کر کے گھما دیا کریں جاگ جائے تاکہ، مجمع میں کچھ لوگ ادھر بھی سو رہے ہیں ادھر بھی سو رہے ہیں، تو کوئی بھی سوتا ہو نا تو دوسرے کو چاہیے تھوڑا سا یوں کر کے جگا دے. تو سرن وعلانیتن، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے چھپا کے خرچ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے بھائی، اس میں تو اخلاص زیادہ ہے، دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا حکم شریعت نے اس لیے دیا کہ دکھا کے بھی کیا کرو، کنجوسوں کو عبرت ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنجوس کہیں گے یہ اتنا خرچ کر دیتا ہے پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی کھا رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کے رزق میں برکت دے رہے ہیں، پھر بھی کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کھلانے والا مرتا نہیں ہے، کھلانے والے کی رزق میں کمی نہیں ہوتی، وہ بھی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کی جیب سے بھی چونی اٹھنڈی نکلنا شروع ہو جائے گی. اور یاد رکھو کسی کے بیان سے خرچ کرنے کی اتنی ترغیب نہیں ہوتی جتنا کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر ترغیب ہوتی ہے، دیکھ کے ترغیب ہوتی ہے جتنی. تو اللہ نے یہ دو صفت، میں یاد کر رہا تھا کہ اس میں اللہ نے کیا بیان کیا، سب سے پہلے والدین مستحقین والدین، پھر بھائی اور بہنوں کا نمبر آتا ہے، پھر چچزاد پھوپھی زاد کا نمبر آتا ہے، پھوپھی خالہ کا نمبر آتا ہے، ان میں بھی خرچ کریں. اس کے علاوہ دینی مدارس ہیں، مسجدیں ہیں. یاد رکھو جو کسی کے محلے کی جو مسجد ہوتی ہے نا، اس مسجد کی تمام تر ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ محلے والوں پر ہوتی ہے. ہر مسجد میں امام چندے کے گھنٹوں گھنٹوں اعلان کرتے، پھر جا کے ایک پنکھا لگتا ہے یاد، ہر مسجد میں، ہر مسجد میں امام صاحب جمعے کے بعد کشکول لے کے کھڑے ہوں گے، بتاؤ بھائی یہاں یہ لگانا ہے وہاں وہ لگانا ہے. چھ مہینے تک مانگتے رہیں گے، کوئی پانچ روپے ڈال کے جا رہا ہے، کوئی دس روپے ڈال کے جا رہا ہے. اللہ کے بندو، جیسے اپنے گھر میں جب تمہارا کوئی پنکھا خراب ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو کیا چندہ کرواتے ہو؟ فوراً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو نا. سعودی عرب میں کتنا اچھا معمول ہے، وہاں مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی شیخ صاحب نماز پڑھنے آتے ہیں نا، نمازی لوگ، مسجد کا اے سی خراب ہے، امام چندے کا اعلان نہیں کرتا کبھی بھی. شیخ صاحب کوئی بھی آ کے دیکھتا ہو اے سی خراب ہے، وہ فوراً کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے کھاتے میں چلا جائے ایئر کنڈیشن، یہ میرے خاص، کیونکہ جتنے نمازیوں کو ٹھنڈک پہنچے گی ثواب کس کو ملے گا؟ مجھے. وہ فوراً جناب اے سی والے کو فون کرے گا، بھائی یہ پیسے لے لے اور یہاں اے سی لگا کے چلائے. ہمارے یہاں تو اے سی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے اے سی کی بات کر دی تھی، اے سی کی تیسی ہو گئی تھی. میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بھائی رمضان میں شدید ترین گرمی ہوتی ہے، پورے سال نہیں صرف رمضان کے لیے جو اندر کا ہال ہے اس کو اگر ہم ایئر ٹائٹ کر کے ایئر کنڈیشن لگا دیں کم از کم تراوی میں لوگ بے ہوش نہیں ہوں، کتنی شدید گرمی ہو رہا. اس سال پیش ہوئی ہے کہ اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، تو لوگ حیران ہوں کیا ہو کیا ایسی باتیں کر رہا ہے جی. تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا رہنے دو بھائی، انتظامیہ کو جا جا کے نا لوگوں نے کچوکے لگائے کس قسم کا امام لے کر آ گئے، کیا کر رہے ہو بھائی، گھروں میں اے سی لگ رہا ہے نہیں لگ رہا سب کے؟ تو اگر مسجد میں ہو جائے ٹھنڈک ہو جائے کتنی خوشی ہو. تو وہ وہاں اب چندے پہ چندہ، پھر لوگ کہتے ہیں مولوی ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. تو آپ نے تو منگتا بنایا ہے ان کو، ہر وقت ان کو ہر وقت جو ہے نا بھیک کی طرح وہ مانگ، نل کا چوڑ گیا. میں نے یہاں ایک دفعہ چار سال پہلے اعلان کیا، بھائی وضو خانے میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اعلان کر دیا بھائی ذرا کر دو چندہ بندہ کر دو، نہیں ہوا. لوگ بھی پھر ایسے مولوی کو دیتے ہیں جو بس کھال ادھیڑے، عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو، شرافت سے اعلان کرو کوئی دیتا ہی نہیں. تو میں نے اعلان کیا بھائی یہاں یہ کر دو، کوئی لا ہی نہیں رہا پیسے. پھر میں نے کہا بھائی اگلے آئندہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، لوٹے ساتھ لے کے آئیں. تو میرے ذاتی میرے تو گھر میں نل کا لگا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے. پھر یہاں ریت کی بجری ڈلوانی تھی، بارش میں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ چندوں پہ اعلان پہ اعلان کر کر کے تھک گئے ہو. ریت کی دو تین ٹرک لانے ہیں، وہ کوئی لا کے نہیں دے رہا. پھر ہم نے اعلان کیا بھائی ٹھیک ہے کشتیوں کا انتظام کر دو، پانی کھڑا ہو جاتا ہے کشتیوں پہ آیا کرو. پھر کسی کو دو چار لوگوں کو کہہ رہا تھا یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. پھر یہ قریب میں مدرسہ ہے یہاں، تو وہ مدرسے کے موقع میں ہم نے کہا کہ بھائی بیت الخلا ہی نہیں ہے مدرسے میں، بچوں کو وہ اعلان وہ نہیں ہو رہے. پھر میں نے کہا بھائی ہر ہر بچہ اپنے گھر میں ہگائی متائی کے لیے لے جائے کرو, ایک ایک بچہ اپنے ذمہ لے لو, کیونکہ کھا تو رہا ہے نا وہ, گاؤں گلگت سے آیا ہے کوئی, چترال سے آیا ہوا ہے, اب وہ کھانے کے بعد کیا چترال جائے گا قضائے حاجت کے لیے؟ گلگت جائے گا کیا؟ اس کے لیے پھر آپ لوگ انتظام کرو, آپ کے محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اچھا ہے, آپ کے محلے میں برکت ہوگی, لوگ علم دین کے لیے دور دور سے آئے ہیں. تو یہ ہم سب, ہم میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کر رہا ہوں, یہ نہیں سمجھے کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اپنے, ہم سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی خرچ کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. تو دینی مدارس ہیں, مساجد ہیں, رشتہ دار ہیں, کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, بیچاری کا شوہر نہیں رہا, بھائی ایسے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں نا, ادھر ہی رہنا اسی گھر میں, ادھر نہیں آنا, ادھر نہیں آنا. کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ تمہارا خون ہے, تمہارا خون ہے. کتنا عرصہ بہن بھائی بچپن میں ایک بستر پہ پل کے جوان ہوتے ہیں, ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں, ایک چھاتی سے دودھ پیا, کتنا قریبی رشتہ, اور جب اس کو بیچاری کو ضرورت پڑ گئی, طلاق ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, بھائی کہتے ہیں یہ بچے بھی خود ہی پالو, جاب کرو, جاؤ جاؤ, میں نہیں رکھتا. تو پھر اللہ بھی دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں, دلوں کو. اللہ دولت تو دیتے ہیں, جیسے اللہ نے یہودیوں کو دولت بہت دی, مگر اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اور ان کے دلوں کو میں نے تنگ کر دیا. ایسے ایک ایک روپے پہ نا گنتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. یہی ہو رہا ہے کہ خرچ کرنے کا جذبہ ختم, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلوں کو تنگ کر دیا. ہر وقت دولت پہ رالے ٹپکتی ہیں, میرا پیسہ یہ ادھر نہ چلا جائے, ادھر نہ چلا جائے, تھوڑی تھوڑی پیسوں کا نقصان ہوتا ہے, اتنا روتے ہیں. خرچ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتے ہیں, بڑا بنا دیتے ہیں. تو اور ایک اور خرچ کرنے کا موقع ہے, یہ آپ سمجھیں گے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا کہ علماء پہ خرچ کیا کریں, تو حضرت نے فرمایا یہ مسئلہ میں نے 20 سال سے اس لیے بیان نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے شاید اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا میں نے اللہ سے اس پہ توبہ استغفار کیا کہ لوگوں کے تانے کے خوف سے میں لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں کہ لوگ کیا تانا دیں گے؟ تو ہمارے حضرت کے پاس تو اللہ نے بہت دولت دی تھی, بہت پیسہ دیا تھا. تو ایک مصرف علماء بھی ہیں, سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, لیکن اگر آپ کے علم میں کوئی عالم ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے ہر طبقے کو وظیفہ ملتا ہے, ہر طبقے کو اچھی جاب ملتی ہے. جو علماء بیچارے 20-30 سال مدرسوں میں لگا کے علم کے سمندر بن چکے ہوتے ہیں, ان کے وظیفے جا کے دیکھو, تنخواہیں جا کے دیکھو بیچاروں. پنجاب میں ایک عالم ہے, وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ کہہ رہے میں 6 سال کی عمر سے نا علم دین حاصل کرنے میں لگ گیا, والدین نے منع کیا, میں نے والدین کی نہیں مانی, میں نے کہا مجھے علم کا شوق, بچے تھے بالکل, یعنی 6 سال میں تو والدین نے لگا دیا تھا ان کو, قرآن حفظ کروا دیا. اس کے بعد 12-13 سال کی عمر میں والدین راضی نہیں تھے, لیکن کہہ رہے میں لگ گیا, میں نے کہا میں پڑھوں گا. کہہ رہے میں پڑھتا رہا اور 10,000 حدیثیں دور حدیث میں زبانی یاد کی سند کے ساتھ. کتنے بڑے عالم, کہہ رہے ہیں اب میں اتنا بڑا مولوی بن گیا. میں نے کہا مدرسے میں پڑھاتا ہوں, تو مدرسے والے نے 6 مہینے تک تو وظیفہ ہی نہیں دیا. یہ تو مدرسے کے جو محتمیم ہیں نا, سوائے چند ایک کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں, مدرسے کو نا دکان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بچے بیٹھے ہیں پالا, مختلف ملکوں سے آئے ہوئے, مختلف جگہوں سے آئے ہوئے, ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ چندہ دے رہے ہیں, اور محتمیم صاحب کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں مزے سے, اور کیا کر رہے ہیں کہ وہ اور جناب وہ مدرسہ ایک اور لے لیں گے. یہ نہیں کہ جو ہیں پہلے ان کو تو کم از کم پیٹ بھر کے کھلا دو, جو اساتذہ ہیں ان کو تو صحیح طرح سے. ایک قریب میں ایک مدرسہ ہے, وہاں ایک محتمیم صاحب, محتمیم نہیں, ایک مدرسے کے استاد مجھ سے ملے, عالم, ان کو محتمیم صاحب نے گھر دیا ہوا تھا ایک کمرے کا, اور ان بیچاروں کی اتفاق سے 2 بیویاں تھیں. ایک کمرے میں دونوں بیویوں کو رکھا ہوا, درمیان میں ایک پردہ ڈالا ہوا, الگ الگ پورشن بنایا گیا. میں نے ان سے پوچھا ان دو کو آپ کیسے کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا 4,000 روپے مدرسے سے وظیفہ ملتا ہے, اور مدرسے کا محتمیم کروڑ پتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, کتنا وظیفہ مل رہا ہے؟ 4,000 وظیفہ. اس میں بےچارے 2 بیویوں کو پال رہے ہیں. میں نے کہا یہ 4 میں تو ناممکن ہے, کرتے کیا؟ انہوں نے کہا ناشتہ نہیں کرتے, رات کی بچی ہوئی روٹی صبح پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں. یہ عالم. میں نے کہا اس کو محتمیم کو جا کے پکڑو, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا سلوک ہو رہا ہے، یا تو چلو چندہ نہ آتا ہو، چندہ دبا کے آ رہا ہے تسلی کے ساتھ. پھر وہی ہوا، میں نے ان کو خود مشورہ دیا، میں نے کہا چھوڑ دو اس مدرسے کو، کہہ رہے ہیں اور جگہ نہیں ملے گی کہیں، میں نے کہا چھوڑ دو اس کالج میں، تو کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا پہلے بیوی بچوں کو تو پالو، یہی کل جو ہے نا گھر سے مار کے باہر نکال دیں گے. ابھی تو صرف علم کا مسئلہ ہے، کل ایمان سے بھی جانے کا خطرہ ہے. ہر ایک میں تو اتنا حوصلہ توکل نہیں ہوتا نا، جو ہمارے اکابر میں بہت حوصلہ تھا، ان کو تو کھانے کو کئی کئی دن روٹی نہیں ملتی چل جاتی، لیکن ہر ایک میں تو اتنا نہیں ہوتا. میں نے کہا جاؤ کسی یونیورسٹی، وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، ایم اے بھی کیا ہوا تھا انہوں نے، ان بیچاروں کی بدقسمتی کہ وہ ایم اے کرنے کے باوجود کس میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں. تو محتمیم نے ان کا اخلاص بھی نہیں دیکھا، تو وہ جناب پھر اب کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. اب ان کا گھر کے حالات اچھے ہوئے، تو میں نے کہا وہیں لوگوں کو تبلیغ بھی کرو، یونیورسٹی بھی تو تبلیغ کی ایک جگہ ہے نا، وہاں بھی لوگوں کو یونیورسٹی کے طلبہ کو دین کی طرف لے کر آؤ، ان کو علم کی فضیلت سناؤ. تو یہ مولانا صاحب نے 10,000 حدیثیں یاد کی، کہہ رہے میں پھر مدرسے میں پڑھانے لگا. 6 مہینے تک تو وظیفہ نہیں ملا، 6 مہینے بعد محتمیم نے 700 روپے پکڑا دیے. کہہ رہے میں نے کہا میں کس کو 700 روپے میں کس کو دکھاؤں گا، یہ میرے والدین نے اتنی قربانی دی میرے لیے. نتیجتاً وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے کسی اسکول میں پروفیسر لگ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بےچارے کچھ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مجھے نہ کہیں چندے آنا شروع ہو جائیں. میں اللہ کا شکر ہے بہت کھاتا پیتا آدمی ہوں، میرے کاروبار بھی اور میں بہت کچھ اللہ نے دیا ہوں. کہ آپ لفافے مولوی صاحب ہمیں نہیں پتا تھا آپ کی اتنا چھوڑا بڑی، میرا بہت ہے، میں جامع رشید میں ہوں، وہاں اللہ کا شکر ہے وہاں بہت کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں ویسے جو دین کے کام کرنے والے علماء ہیں، جو اپنے آپ کو دین میں مشغول کیا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ عوام پر ہے. حکومت مدارس کا خیال نہیں کرتی، مدارس کا خیال نہیں کرتی حکومت، علماء کا خیال نہیں کرتی. علماء کے لیے کوئی ویکینسی نہیں ہے. اب یہ جو درس نظامی سے کوئی فارغ ہوگا نا، یہ سند دکھا کے وہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا بیچارہ. اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے، یا تو کسی مسجد کا امام لگ جائے، اور وہ پھر امام لگنے کے بعد جو اس کی کمیٹی والے اس کا بھرتا نکالتے ہیں انتظامیہ، اس سے بےچارے کو وہ ٹھٹھر جاتا ہے. یہاں کی انتظامیہ الحمدللہ اچھی ہے، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن واقعتا یہاں کی انتظامیہ میں وہ نہیں ہے جو ایک جو چودراہٹیں ہوتی ہیں نا امام کی بے عزتی، جو میں دوسری مسجدوں میں دیکھتا ہوں، وہ الحمدللہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے، تبھی میں اتنا افیکٹ کیا. اس سے پہلے میں ایک مسجد میں گیا تھا، میں 8 مہینے وہاں نہیں برداشت کر سکا، وہاں سے میں نکل گیا. کیونکہ وہاں کے وہ جو صدر تھے نا، وہ ہر بیان کے بعد آپ یوں کہیں یوں نہ کہیں، یہ والا کریں یہ یوں نہ کریں. میں نے کہا بھائی تو آگے بیٹھ جائے یہاں. علم ہم نے حاصل کیا یا آپ نے حاصل کیا؟ ٹھیک ہے مشورہ میں نے اس کو بتایا، مشورہ دے دیا کریں، لیکن اتنی زیادہ پنچایتیں. پھر مجھے کسی نے بتایا یہ 4 بیویاں بدل چکا ہے، امام کہاں سے رکھے گا؟ یہ بدلنے کا مطلب ایک شادی کی سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ دیا، دوسری 12 شادی کی وہ بیوی سمجھ میں چھوڑ دی، 12 شادی کی وہ بیوی سمجھ میں نہیں چھوڑ دی، 4th شادی کی وہ سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ دی، 5th کی. میں نے کہا یہ بیویاں نہیں اس کو ٹک رہی، امام کہاں سے ٹکے گا؟ تو کئی امام اس سے پہلے بدل چکے تھے. تو انتظامیہ جو مساجد کی اکثر 100% نہیں، بعض جگہ اچھے بھی ہوتے، اکثر انتظامیہ کیا ہوتی ہے، وہ عالم کو بےچارے کو پنپنے ہی نہیں دیتے، اس کو ڈھنگ سے کام کرنے ہی نہیں دیتے. اس کو ایسا ساس بہو والا چکر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ساری صلاحیتیں ٹھٹھر کے اتنی سی ہو جاتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ پھر اسی میں لگا رہتا ہے، ہائے کہیں سے چندہ آ جائے، کہیں سے ہری آ جائے، وہ بےچارا بال بچے اور سب اسی میں، اس صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں بےچارے کی زندگی. تو یہ ذمہ داری بھی کس کی ہے میرے بھائی؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس جو علماء دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں سال کے لیے 1.5 سال کے لیے، ان کے گھر جا کے حالات دیکھو. وہ بےچارا دین کے لیے قربانی دے رہا ہے نا، تو آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. اس سے پوچھ لو بھائی گھر میں خیریت ہے، کوئی چیز لانی ہو، کوئی خرچے کی کمی ہو، وہ تو اللہ کے راستے میں توکل سیکھنے گیا. وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ سیکھنے تھوڑی جا رہے ہو تم، اس کو تو یہ بتایا گیا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ محلے والوں کی ہے بھائی. اس کے گھر کی خبر گیری کریں، اس کا خیال کریں، جا کے اس سے پوچھیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی، کہہ گیا ہوگا کر کے ہی گیا ہوگا کچھ، ٹھیک ہے وہ بےچارا کر کے گیا ہے، لیکن جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کو کیا ہو گیا؟ تو حدیث میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی بھی نہ کھائے. علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ کھانا جب لگتا ہے پھر تو یہ فرق نہیں کیا جاتا نا کہ متقی کو کھلاؤ اور جو فاسق فاجر ان کو ہٹا دو، ایسا تو نہیں ہوتا. تو تو حدیث کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ تعلق کس سے رکھو؟ نیک لوگوں سے، تاکہ تمہارا کھانا کھانے کی نوبت انہی کو آئے، نیک لوگوں سے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کو کھلانا یہ بھی اللہ کو پسند. تبھی مولویوں کے لوگ کہتے ہیں نا دعوتیں بہت ہوتی ہیں، یہ حدیث سنی ہوئی ہے، کھلاتے بہت ہیں. میں نے دعوتوں میں جانا چھوڑ دیا، یہ میں ویسی جنرل نالج کے لیے بات، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. تو میری دعوت کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، سوائے دو چار جو اپنے قریبی لوگ ہیں. کیونکہ دعوتیں لوگ میں جذبہ ہے الحمدللہ علماء کو کھلانے کا، یہ ایک لوگوں میں ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ وقت بہت زیادہ اس میں ضائع ہوتا ہے. آپ وہاں بھی دعوت پھر کیا ہے، وہاں پہ ادھر کھا کر آ رہے ہیں، پھر ایک گھنٹہ وہاں لگا. ایک کئی دفعہ میں نے ایسے ہوا کہ میں گیا تو بغیر کھائے بھاگ کے آ گیا کوئی بہانہ کر کے، مجھے پتا تھا یہ اتنا ٹائم لگے گا نا اس میں. تو ہمارے حضرت نے بھی دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا. تو ہم حضرت سے حیران ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارے حضرت اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت فرماتے تھے تجربے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، بہت ساری حدیثوں پہ عمل چھوٹ رہا ہے کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے بہت زیادہ. لوگ تو بےچارے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا جو وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت ہی بچانے کے لیے. تو اس لیے کوئی دعوت شاوت نہ کرے. لیکن ویسے علماء کو کھلانا یہ بھی حدیث میں اس کی ترغیب ہے اور یہ اچھی عادت ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں کسی کی اچھے کام پہ اس کی حوصلہ افزائی کا بھی حکم ہے. میں جب یہاں امام بن کے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کوئی کوشش کی ہر ہفتے نہ کسی نہ کسی عالم کو لے کر آئیں گے بیان کرنے کے لیے، ہر ہفتے یا مہینے میں ایک مرتبہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو بھی مولانا صاحب آئیں گے نا مسجد الفلاحیہ میں بیان کے لیے، ان کا کھانا میرے دل میں. دل پہ ایک اچھا اثر پڑا. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ خاندانی سوچ ہے یا نہیں، کہ جب بھی کوئی مولانا صاحب آئیں گے بیان کرنے کے لیے، تو اکثر رات کو آتے ہیں نا تو کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ان صاحب نے کیا کہا کھانا کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. تو یہ ایک اچھی صفت ہے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے. کتنا کھا لے گا بےچارا وہ مولانا صاحب جو آئے گا، ہیں بھی وائٹ چینل والے، ٹھیک ہے نا، تو وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ تو حساب کتاب نہیں ہے. تو خرچ کرنے کا یہی مطلب ہے. لیکن سب سے زیادہ پہلی ذمہ داری کہاں ہے یہ یاد رہے گا، سب سے پہلی ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے، جو اہل و عیال ہیں. بعض لوگ ادھر دعوتوں سے اڑا رہے ہیں، ادھر بھی کھلا رہے ہیں دوستوں کو بھی، بیوی کو کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. یہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت، پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. دوستوں کو جتنا کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو اس سے زیادہ چاہیے. شکایتیں آتی ہیں نا گھروں سے، دعوتیں پہ دعوتیں چل رہی ہیں، دعوتوں پہ دعوتیں چل رہی ہیں، ادھر بیوی بچے جناب ان کو وہی لا کے کھلا رہے ہیں، ان کو وہی راشن جو ڈالا ہے نا اسی پہ ٹر کھا رہے. بعض لوگ ہم نے دیکھے جب ہوٹل پہ جا کے کھاتے ہیں تو گھر کے لیے بھی پیک کروا لیتے ہیں. تو میں نے تو ایک لفظ سیکھا ہے خاندانی اور غیر خاندانی. کچھ عادتوں سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ خاندانی ہے یا غیر خاندانی. تو میں کبھی دوستوں کے ساتھ ہم کبھی جاتے ہیں نا ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لڑکے یہ کرتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی پیک کروا لیتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ کیا ہے، خاندانی آدمی ہے. خیال کر رہا ہے یار میں نے یہاں کھائے تو گھر والے بھی کھا لیں، کیا خیال ہے. تو اللہ نے یہ دو صفت، اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ سب مسلک والے مانتے ہیں. تو ان دو چیزوں پہ آ جاؤ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام قرار دے دی ان کو چھوڑ دو، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. زنا تو اللہ نے حرام قرار دیا کہ نہیں دیا ہے بھائی؟ بدنظری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کانورزیشن ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھتے، سب حرام ہے بھائی، جائز نہیں ہے آپ کے لیے. ویلنٹائن ڈے آج منایا جا رہا ہے نا، اس پہ میں نے جمعے کو بیان کیا، وہ ذرا سن لیں. اور ایک میرا بھی کلپ آزان ٹی وی والوں نے شائع کیا یوٹیوب پہ، وہ بھی اس میں اس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانے کا اسلامی طریقہ. عجیب عنوان ایسا دلچسپ رکھا ہے نا، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، یار ہے کیا، آپ بھی گھر جا کے دیکھیے گا اس کو، اسلامی طریقہ کیا ہے ویلنٹائن ڈے منانے کا، اسلامی طریقہ. آپ حیران ہوں گے لیکن وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو وہ سنیں شریعت کیا کہتی ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، اس کو منا بھی لیں گے آپ اور گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ثواب ملے گا اور ویلنٹائن ڈے بھی من جائے گا. خیر اس کی بات ہے کہ نہیں ہے، ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے نا بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں. ویلنٹائن ڈے بھی منا لیں گے، ہوگا بھی اسلامی طریقہ اور گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا ثواب ہو جائے گا. اور دن منانے کی جو ٹھڑک ہے نا کہ مناؤں میں، وہ بھی نکل جائے گی وہ بھی پوری ہو جائے گی. دن بھی من جائے گا. کیسے ہوگا یہ آپ سنیں, لیکن اس پر عمل اپنے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو اب ویلنٹائن ڈے میں پھول بھیج رہے ہیں, ادھر ادھر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں غیر مسلموں کی مشابہت ہے, وہ بھی ہے غیر مسلموں کی مشابہت, لیکن غیر مسلموں کی مشابہت سے بڑا جرم جو بےہودگی اور بے حیائی ہو رہی ہے, یہ کسی مطلب اور کسی مذہب میں جائز ہے بتاؤ؟ کسی نامحرم لڑکی کو پھول کا گلدستہ یا کوئی تحفہ پیش کرنا, اسے کیا گرین چینل والے جائز کہتے ہیں, وائٹ چینل والے جائز کہتے ہیں, اسے کیا اہل حدیث جائز کہتے ہیں؟ تو سب کے نزدیک حرام ہے. اس میں کوئی یہ کہ میں نہیں چلتا, اتنے مولوی اتنے فرقے, بھائی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, قرآن میں اللہ نے پابندی لگائی ہے, اور اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, فرمایا آنکھ کے بارے میں, کان کے بارے میں, زبان کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال ہوگا. کسی نامحرم کا دل میں خیال لا کے اس سے لذت حاصل کرنا, یہ بھی دل کا زنا ہے, یہ بھی گناہ ہے. کسی نامحرم لڑکی سے بات چیت کر کے اس کی آواز کی لذت حاصل کرنا, بعض لڑکیوں کی آواز خوبصورت ہوتی ہے, بعض مردوں کی آواز خوبصورت ہے, اب آپ اس کی آواز سننے کے لیے بس کی اتنی خوبصورت آواز ہے اور اس سے دل میں شہوت پیدا ہو رہی ہے, بند کر دو اسی وقت اس کو, اللہ نے پابندی لگائی ہے. آواز سن کے لذت حاصل کرنا یہ بھی حرام, کسی نامحرم سے بات چیت کر کے لذت حاصل کرنا حرام لذت, یہ بھی حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے پابندی لگائی ہے میرے بھائی؟ اللہ نے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ سب کے نزدیک ہے. تو چھوڑ دو اس بے حیائی کو, چھوڑ دو اس برائی کو, اور اگر نہیں چھوڑتے میرے بھائی تو اللہ فرما رہے ہیں, دیکھو انگریز نہیں چھوڑے گا, وہ فوراً ریزن مانگے گا کیوں اس کی برائی کیا ہے, جب وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں تو آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اس کو سمجھانے کے لیے دلائل دیں گے آپ, کیونکہ وہ بھی انسان آپ بھی انسان, انسان پر انسان کی بات حجت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے احکام کو مان لو, کیونکہ میں انسان نہیں ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں نے جب آسمان سے حکم نازل کر دیا اس کے تو برحق ہونے پر تمہیں یقین ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ غلطی تھوڑی کر سکتا ہے. جس نے اس کائنات کو بنایا, انسان کو بنایا, اس کے حکم کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط, بلکہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما, بتاؤ اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب ہے تو وہ لے کر آؤ, اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی کتاب ہدایت والی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, مرد اپنی خواہش صرف اور صرف اور صرف اپنی بیوی سے پوری کر سکتا ہے, بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے بھائی, اس پر عمل کرو, نکاح کرو, اور یہ فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس فحاشی سے. اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اللہ نے یہ اگلی, میں صرف ترجمہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, اللہ نے تم پر ایک نعمت دی ہے, ایک رسول بھیجے ہیں جو تم پر اللہ کے کھلے کھلے احکامات تمہیں بیان کریں. ان احکامات میں نماز ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اچھا, خرچ کرنے میں ایک بات کا خیال کریں, اتنا خرچ کرنا جائز نہیں ہے کہ کل خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. بالوں میں مسالہ زیادہ لگتا ہے نا, جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ. خرچ کریں, ایسا نہ ہو کہ اتنا کر دیں جوش میں آ کے وہ سارا راشن واشن آٹے واٹے کے ڈبے بھی خالی کر دیے, بیگم اللہ دے گا اگلے مہینے. اب جناب خود آ کے دوسروں سے مانگے, مولوی صاحب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا تھا, اب تو راشن کے پیسے بھی نہیں, آپ کہیں سے چندہ کر کے دے دیں, یہ جائز نہیں ہے. تو اپنی آمدن کو دیکھ لیں کہ ضروری خرچے بہرحال پہلے پورے ہو جائیں, اس کے علاوہ تو وہ خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے. تو یہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ فرمایا کہ اتنا ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ کل تھکے ہارے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, مبینات, تمہارے طرف ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کے احکامات تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے تم گمراہی کے اندھیروں سے نکل کے ہدایت کی روشنیوں کی طرف آؤ گے. غیر مسلم کو نہیں پتا سیدھا راستہ کیا غلط راستہ کیا, اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ کانسیپٹ غلط ہے اور یہ کانسیپٹ درست, یہ تصور درست ہے یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ بخل کنجوسی غلط ہے, سخاوت اچھی چیز ہے, بے حیائی بے شرمی بری چیز ہے، نکاح اور بیوی سے محبت کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ صحیح اور غلط کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں ہو اچانک روشنی ہو اور اسے راستہ نظر آ جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، ایسے ہی تم بھی گمراہی کے اندھیرے میں تھے، اللہ نے تمہیں صحیح اور غلط کا راستہ دکھا دیا، تمہیں بھی خوش ہو گئے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں تمہیں فائدہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اطمینان آ جائے گا کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، اور کافر کو اطمینان نہیں آتا موت تک، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں پتہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، وہ اسی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، یاد رکھو اللہ کی باتوں پہ یقین کر لو اور نیک عمل کر لو، جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر روز ویلنٹائن ڈے منانا، روز جنت میں داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو دنیا کی ایک عورت کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا، ایک عورت کے پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے کم سے کم ہر مسلمان کو جنت میں دو عورتیں، کم سے کم یہ دو عورتیں دنیا کی ہوں گی، دنیا کی جو حسین عورتیں ہوں گی نا دنیا کی، باقی حوریں اس کے علاوہ ہیں۔ اب ہر جنتی کو کم از کم کتنی بیویاں ملیں گی؟ دنیا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، تبھی تو اتنی ہوگی کہ ہر، یعنی ہر مرد کے حصے میں، وہاں بھی لوگ کہیں گے دو نہیں رکھوں گا میں، عدل نہیں ہوگا مجھ سے، تو فرشتے یہ کہیں گے بھائی جو اتنی پیدا کی ہیں جنت میں ان کو یہ کہاں جائیں گی؟ پھر یہی کام ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو میں دوسری نہیں کروں گا، تو بھائی یہ جو اتنی عورتیں جن کے مقابلے میں اللہ نے مرد ہی پیدا نہیں کیا، یہ پھر ان کو بم سے اڑا دو کنٹینر میں جمع کر کے۔ جو جنت میں دلیل ہوگی نا ایک مرد کو دو بیویاں ملنے کی، وہی دنیا میں بھی دلیل ہے۔ جنت میں، جہنم میں بھی عورتیں زیادہ، جنت میں بھی عورتیں زیادہ، تو جب زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی، مرد جنت میں کم ہوں گے، تو ظاہر ہے ایک مرد کے حصے میں دو کو ڈالنا پڑے گا کہ نہیں ڈالنا پڑے گا؟ دنیا میں بھی یہی ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، یہاں بھی میں یہی کہتا ہوں ایک آدمی کے کھاتے میں دو ڈال دو تاکہ ان بیچاریوں کا بھلا ہو جائے، جو رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں ان کو نکاح ہو جائے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو جنت میں بھی پھر یہی دلیلیں دینا اللہ دو کیوں، فرشتے یہی کہیں گے بھائی ان اس بیچاری کو میں کیا جہنمی سے شادی کرائیں تم اس کی؟ جتنے مرد تھے جنت میں سارے مک گئے ہیں، سارے پورے ہو گئے، اب تو بچی ہوئی ہیں ان کو پھر یہی ہے نا کہ قصے میں تو ڈالو۔ تو وہ جو یہاں بھاگتے ہیں نا، وہ وہاں بھی کہہ گیا میں پھر جہنم میں جا رہا ہوں، یہاں نہیں رہوں گا۔ تو یہ فطرت ہے، اس لیے میں یہ پھر موضوع تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت غصے ہو رہی ہوں گی، معذرت چاہتا ہوں دل و جان سے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تھوڑا سا یہاں صبر کر لو، یہ حرام کاریاں فحش کاریاں چھوڑ دو، ویلنٹائن ڈے نہیں مناؤ۔ کیوں؟ عورت کی لالچ میں منایا جاتا ہے نا، تو اللہ فرمانے صبر کر لو، وہاں اس سے زیادہ حسین دوں گا۔ اتنی خوبصورت اللہ نے جنت کی عورتوں کو بنایا ہے، قرآن میں اللہ نے ان کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے، نقشہ کأنہن الیاقوت والمرجان، فرمایا ایسے جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں، کیسے شفاف۔ حور عین، عربی میں حور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حور جمع ہے حورا کی، حورا، حورا عربی میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کے آنکھوں کی سفیدی بہت سفید ہو اور آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ ہو۔ آج کسی خوبصورت آنکھیں کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کا جو سفید حصہ ہے بالکل وائٹ ہو، اور آنکھوں کا جو کالا حصہ ہے وہ بالکل کالا ہو۔ اور عین کسے کہتے ہیں؟ یہ آئینہ کی جمع ہے، آئینہ عربی میں کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی، بڑی پلکوں والی عورت کو، عین اس کی جمع ہے۔ کیا مطلب؟ سفید رنگ والی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اگر آپ کو کوئی رشتے کا پیغام آئے، لوگ کہتے ہیں کیسی لڑکی ہے یار میں شادی کرنا چاہوں، بتایا یار بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی پلکیں اور رنگ بالکل وائٹ، کچھ بھی نہیں دیکھے گا، بھنگی کی اولاد ہے، چمار کی اولاد ہے، کہے گا بابا ہاں کر دو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ خوبصورتی پہ ایسا مرتے ہیں، چاہے وہ بھنگن کی اولاد ہو، چمارن کی اولاد ہو، چور ہو، چرسیوں کے گھر میں پر، کوئی خاندان بڑی کو آنکھیں نا سفید چلے گا، ایسے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں جنت کی عورت کے بارے میں؟ ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ. اللہ فرماتے رنگ بھی سفید اور آنکھیں بھی بڑی بڑی. یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں چلے گا. یہ کیا کہتا ہے؟ پھر بھی اسی گند میں منہ مارے گا, دنیا کے گند میں منہ مارے گا. اور کیا فرمایا؟ مقصورات فی الخیام. دنیا میں جن عورتوں سے تم چکر بازیاں کر رہے ہو نا, ان کی تمہارے علاوہ بھی بہت سی چکر بازیاں ہوتی ہیں جو یہ تمہیں نہیں بتا رہی ہوتی. آج جب شادی کرتے ہیں نا بے دین آدمی بے دین لڑکی سے, یقین نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں میں ہی ہوں یا درجنوں اور بھی ہوتے ہیں. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا اس سے. ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے کمرے میں گیا تو دلہن سے کہہ رہے آج سے تم ہی میرے ستار بھی ہو, ہاں آج سے تم ہی میری کائنات بھی ہو, میری راحت بھی ہو, میری مسرت بھی. وہ تو بےچارا ایک ڈائلگ بول رہا ہے نا, کائنات. وہ سمجھ رہی اپنی سہیلیوں کے نام بتا رہا ہے. کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتا ہے نا, مسرت بھی اور وہ راحت بھی اور فرحت بھی. تو وہ بےچارا اس چکر میں کہہ رہا ہے کہ میں یعنی میری فرحت میری خوشی بھی تم مسرت بھی تم. تو وہ سمجھی کہ یہ کچھ چکر ہے. تو وہ کہتا ہے بیگم آج سے تم ہی میری راحت میری مسرت میری فرحت اور جو ہے میری برکت تم ہی ہو. تو جواب میں کہتے ٹھیک ہے پھر, آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم, وسیم بھی تم. وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے جب تم نے میرے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ ساری اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر آ گئے تو میرے بھی سارے فرینڈ تھے آج سے خط. یہ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے. جنت کی عورت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یطمثھن انس قبلھم ولا جان. جب اس جنتی کو ملے گی تو اس جنتی سے پہلے کسی انسان یا کسی جن نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. مقصورات فی الخیام, مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے اللہ نے اسے خیمے میں بند کر دیا کہ اس خیمے کا دروازہ وہ جنتی کھولے گا جو دنیا میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے, اور دن میں نظر کی حفاظت کرتا ہے, اور اللہ کے حکام پر چلتا ہے. وہ ہے جو اس خیمے کا پردہ اٹھائے گا. یہاں ایک بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ جو خواتین ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ مردوں کے اتنے مزے, ان کو اتنی ستر ستر مل رہی ہیں اور اتنی خوبصورت, ہمیں تو یہی والا ملے گا, یہ بڑی بڑی پونچھوں والا ہے بھائی. خواتین پر پریشان ہوتی ہیں نا اس میں, اور پھر ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اتنی سوکنے ہوں گی ہمارے اوپر. یاد رکھو جو جنت میں جو حوریں سوکنے ہوں گی نا, یہ ماتحت ہوں گی دنیا کی عورت کے. ان حوروں کے وہ حقوق نہیں ہوں گے جو دنیا سے جو عورت جنت میں جائے گی نا, اس کو وہ سوگنوں پہ خوشی اس لیے ہوگی کہ وہ سوگنوں پہ حاکم ہوگی. وہ سوگنے وہ جنت کی حوریں اس کی نوکروں کی طرح خدمت کریں گی اس کی. وہ حاکم ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا کی عورت کو جنت کی حور سے زیادہ حسن دیں گے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ وہ تو مجھ کو عمبر کی مٹی سے بنی ہے, تو دنیا کی مٹی سے بنی. حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا اس نے جنت میں جانے کے لیے روزے نہیں رکھے. کس نے؟ روزے رکھے ہیں. اس نے جنت میں جانے کے لیے نمازیں نہیں پڑھی. کس نے؟ نمازیں پڑھی ہیں. تو جو عمل کر کے جنت میں جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن کم ہو اور حور کا حسن زیادہ ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جنت میں جو عورتیں کہتی ہیں ہمارے یہی والا ملے گا میں وہاں پہ, تو یہ والا اس کی ریپیئرنگ ہوگی. یہ اس کنڈیشن میں نہیں جائے گا اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور ایسے پسینے کی بدبو. بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں, میں ان سے میرے پر تکلف دوست ہیں نا, وہ دوست سے انسان مذاق کر سکتا ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ یار ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں تم انشاءاللہ امید ہے جاؤ گے, لیکن تمہاری ریپیئرنگ نہیں ہوگی, تمہیں کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا. ریپیئرنگ اس کی ہوتی ہے جو ریپیئرنگ سے جس میں کوئی تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو, تھوڑا سا جبڑا یہاں سے تھوڑا سا, میں نے تو تمہارا اتنا بہت کام ہے بھائی اس میں. یہ سیٹنگ کنڈیشن پورا کھول کے جبڑے وبڑے ناک واک الگ کر کے پورا الگ سے اس کی پینٹنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, ایک ایک پرزے پہ الگ کھول کے دوبارہ فلیش جیسے تمہیں ریکنڈیشن ڈالی جیسے ہوگی نا. تو اس لیے خواتین پریشان نہ ہوا کریں کہ یہی والا دوبارہ وہ ملے گا, یہی والا اگر جنت میں گیا, لیکن انشاءاللہ یہ اچھا ہو جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اس میں جمال دیں گے. کوشش کریں پہنچ جائیں کسی طرح سے وہاں. اصل جو مسئلہ ہے نا وہ کیا ہے؟ پہنچے جہنم میں. اللہ نہ کرے اعمال ایسے ہوں, پھر کیا ہو رہے ہیں, کیا بازار جنتی اور کیا شہد اور دودھ کی نہریں, وہ تو پھر جنتیوں کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم جیسے یہاں جمع ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں اس طرح سے جمع کرے, اور وہ ظاہر ہے وہ نظر کی حفاظت کے ساتھ ہوگا میرے بھائی, بے حیائی بےہودگی میں نہیں ہو سکتا ہے. لڑکیوں سے رات رات پوری پوری رات ایسے نسبازیاں کپے مارنا, ان سے پوری پوری رات ان سے فون پہ باتیں کرنا, حرام لذتیں حاصل کرنا, ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اللہ نے جنت پاک دامن لوگوں کے لیے بنائی ہے, بے شرموں کے لیے نہیں بنائی. اور قرآن میں ایک لفظ بہت سخت اللہ نے استعمال کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, یار چلتا ہے معاف کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہے اور جو بچنے والا نہیں ہے, میں دونوں کو ایک جیسا حساب کر دوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا باپ کا فرما بردار ہے اور ایک باپ کا باغی ہے. باپ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے تو محلے والے پکڑیں گے نا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ایک باپ یہ کام نہیں کر سکتا تو میں تو عادل ہوں, میں تو جو ہے بڑا عدل کرنے والا, میں دونوں کو ایک جیسا ٹھکانا کیسے دے دوں گا؟ اس نے ایک نے اپنی خواہشات کا خون بہایا اور ایک اپنی ساری حرام خواہشات پوری کر کے آ رہا ہے, اس کو بھی جنت میں, اس کو بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ نہیں ہے. پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے, سزا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.